أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اس کارگاہ کارکنان بیداری میں تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام عزیزان امید ہے صحت و سلامتی کے ساتھ اور شادابی و نشاط کے ساتھ اپنے اوقات سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے میزبانوں کو بھی کہ وہ آپ کا حق ادا کر سکیں انشاءاللہ. چونکہ یہ مجموعہ اور یہ عزیزان جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فریضہ عائد ہوا ہے وہ بیداری کا ہے، امت کو بیدار کرنا اور اپنے معاشرے کے اندر بیداری ایجاد کرنا و شعور. پہلا نقطہ خود بیداری کو سمجھنا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ بیداری ایک احساس ہے، معلومات کا نام نہیں ہے. بیداری کے لیے شعور کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، آگاہی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور احساس کا لفظ بھی. مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر و ہر مسلمان کے اندر و ہر مومن کے اندر، عورت اور مرد کے اندر، وہ احساس بیدار کر دینا جس کے نتیجے میں اسے اپنے ارد گرد بہت سارے حقائق کا اور تقاضوں کا علم ہو جائے، اندازہ ہو جائے، تشخیص دے سکے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. جیسے مثال دی تھی کہ ہم سوتے ہیں دن کو یا رات کو اور اٹھتے ہی بیدار ہوتے ہی احساس پیدا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے، اور اگر دن ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں، رات ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس وقت کس زمانے میں ہیں آپ اور کس زمین پر ہیں، کس مکان میں ہیں، کس ماحول میں ہیں، آپ کے ارد گرد کون ہیں. یہی بیداری ملتوں کے اندر و قوموں کے اندر بھی ضروری ہے. وہ انبیاء کرام کا راستہ بیداری سے آغاز ہوتا ہے، راہ خدا بیداری سے آغاز ہوتا ہے، برخلاف سامریت کہ اس میں بے شعوری ضروری حالت ہے جو عوام کے اوپر طاری ہو، غفلت، تاکہ ان کی بے شعوری اور غفلت سے فائدہ اٹھایا جائے، عوام کو استعمال کیا جائے مفادات کی خاطر یا ذاتی مفادات کی خاطر، یا انہیں استعمال کیا جائے گروہی مفادات کی خاطر، حزبی مفادات کی خاطر عوام کو استعمال کیا جائے. وہ عمل جو پاکستان میں 65 سال سے جاری ہے، عوام کو فقط استعمال کرنا، عوام پر سواری لینا اور عوام سے حزبی یا گروہی یا ذاتی مفادات حاصل کرنا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. علامہ اقبال نے اپنے ملک میں اور قوم میں اسی استحصال کو تشخیص دیا کہ یہی کچھ ہو رہا ہے، ان کو غافل رکھ کے اور سلا کے ان کے وجود سے اور ان کے عقیدتوں سے، ان کے جذبات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن انہیں کوئی منزل نہیں دکھائی جا رہی، مقصد نہیں دکھایا جا رہا. یہ بارہا عرض کیا ہے کہ سیر و سلوک میں سفر اللہ، جیسے جو ہر انسان کو کرنا ہے، جس کے لیے انسان پیدا ہوا ہے، جو قرآنی نعرہ ہے اور ہم نے مردوں کے ساتھ اس کو مخصوص کر دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ شعار قرآنی ہے اس انسان کے لیے جس کی آئیڈیالوجی الہی ہے، قرآنی ہے و دینی ہے. اس کا یہ سفر ہے اور اس سفر کا یہ عنوان ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کی طرف جا رہے ہیں. خدا کی طرف جانا، سلوک اللہ، سفر اللہ، ہجرت اللہ کہ قرآن مجید نے ہجرت اللہ کا ذکر کیا ہے. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو بھی اللہ کی طرف گھر سے نکلا ہے مہاجر بن کر, مہاجر اللہ ہے. اور پھر اس کے مقامات ذکر کیے ہیں کہ اس کو کیا مقامات پیش آئیں گے اور کہاں پہنچے گا. اس ہجرت اللہ کا پہلا قدم سالکین اللہ بیداری ذکر کرتے ہیں, یقظا یعنی جگانا, غفلت سے نکالنا. تمام انبیاء نے یہیں سے آغاز کیا, گمراہ ترین ملتوں کو ہدایت کا عمل اور ہجرت اللہ و سفر اللہ ان سے کروایا, لیکن آغاز بیداری سے کیا ہے. غافل لوگ و سوئے ہوئے لوگ نیند کی حالت میں بعض اوقات حرکت میں آ جاتے ہیں, جس طرح سے کہ نیند کی حالت میں بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو سو جاتے ہیں, ممکن ہے یہاں بھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا, آپ کا روم میٹ یا آپ کا دوست سو بھی رہا ہے اور بول بھی رہا ہے, اور اس کی اس گفتگو سے کوئی استفادہ نہیں کرتا, بلکہ ڈرتے ہیں لوگ الٹا. اگر سوئے ہوئے کوئی بول رہا ہو تو اسے نہیں کہتے کاپی لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ بڑی گفتگو, اہم علمی گفتگو فرما رہا ہے اور ہم نوٹ کر لیں, اس کے بیانات سے استفادہ کریں ہم, یا اس کی مووی بنا لیں, کیسٹیں بنا لیں. چونکہ یہ سوئے ہوئے بڑی اہم موضوع پر, اہم ٹاپک پر بول رہا ہے, بلکہ ڈرتے ہیں آپ کمرہ ہی چھوڑ جاتے ہیں اور انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا, چونکہ یہ سوئے ہوئے بولتا ہے. تو اچھی بات ہے سوئے ہوئے بولنا اچھی بات ہے, لیکن اس بولنے کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا اور حقیقتاً اچھا نہیں ہے. اس کو ہیزیان کہتے ہیں. سوئے ہوئے اگر کوئی بول رہا ہو, بے ہوشی میں اگر کوئی بول رہا ہو, غشی کی حالت میں اگر کوئی بول رہا ہو, اس کو ہیزیان کہتے ہیں. ہیزیان کا لفظ سنا ہوا ہے آپ نے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہیزیان یعنی غفلت میں بولے جانا, بغیر توجہ کے بولے جانا, بغیر شعور کے بولے جانا, یہ ہیزیان ہے. اور بعض لوگ نیند میں چل بھی پڑتے ہیں, اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں, گفتگو سے بڑھ کر آگے اٹھ کے کمرے میں چل پڑتے ہیں, کچن میں چلے جاتے ہیں, فریج سے کوئی چیز نکال کے کھا پی لیتے ہیں, یا بعض اوقات دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں, بس اوقات بڑی بڑی حرکتیں کر جاتے ہیں نیند کے عالم میں. اور اس کو کوئی فعالیت نہیں کہتا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دوست یا ہمارا بھائی یہ تو نیند میں بھی سرگرم رہتا ہے, نیند میں بھی فعالیت دکھاتا ہے اپنی, بلکہ نیند کی فعالیت زیادہ خطرناک ہے, اس کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ڈرتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے جو نیند میں اٹھ کے کوئی کاروائی شروع کر دیں, اسے کارکردگی میں شمار نہیں کیا جاتا. قوموں کے اندر بھی, قوموں کے اوپر بھی جب بیداری, نیند کی حالت طاری ہو جائے, بیدار نہ ہوں, غافل ہوں اور بے ہوشی, مدہوشی, نشے کی حالت میں ہوں اور غشی کی حالت میں ہوں, اور اس صورت میں بولنا شروع کر دیں, اسے ہیزیان کہتے ہیں. اور اگر اس صورت میں اٹھ کے کوئی حرکت دکھائیں, یہ حرکت خطرناک ہے. یہ اسی طرح سے جیسے سویا ہوا ایک آدمی اٹھ کے چل پڑتا ہے, یہ نقصان پہنچاتا ہے, اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے. اسے کارکردگی اور فعالیت میں شمار نہ کریں, یہ نہیں ہے, بلکہ یہ خطرناک کام ہے. سوئی ہوئی قوم کا سڑکوں پہ نکل آنا, سوئی ہوئی قوم کا گلیوں میں نکل آنا, سوئی ہوئی قوم کا کسی سمت بھی اٹھ کے چلے جانا, اس قوم کے لیے خطرناک ہے, اس سرزمین کے لیے خطرناک ہے, خود اس کے دین و مذہب کے لیے خطرناک ہے. اور ایسے لوگ ہیں ہپنٹسٹ جو ہپنٹائز کر کے مصنوعی نیند سلانے کے ماہر ہیں, اور مصنوعی نیند سلا کے اپنے مریض کو یا ہپنٹائزڈ انسان کو اٹھاتے ہیں, اسے سجیشن دیتے ہیں, حرکات دیتے ہیں, اسے آگے پیچھے چلاتے ہیں. خوب, اس طرح کے ماہرین موجود ہیں جو قوموں کو ہپنٹائز کر دیتے ہیں اور انہیں نیند کے عالم میں دائیں بائیں حرکت دیتے ہیں, جس طرح ابھی موجود ہیں پاکستان کے اندر ہی اس کے نمونے موجود ہیں. ایسے قوموں کے لیڈر, گروہوں کے لیڈر موجود ہیں جو واقعاً ہپنٹسٹ ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کو ہپنٹائز کیا ہوا ہے. اگر وہ سخت گرمی میں چمکتی دھوپ میں اپنی قوم کو کہہ دیں ابھی بارش ہو رہی ہے موسلا دھار اور تم چھتریاں لے لو, تو ساری قوم چھتریاں لے لیتی ہے. سورج کو نہیں دیکھتے, دھوپ کو نہیں دیکھتے, بلکہ اس ہپنٹسٹ کے بیان کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کہہ دیا بارش ہو رہی ہے تو بس بارش ہو رہی ہے, اور وہ جو بھی کہہ دے بس اس کے کہنے پر اٹھ کے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں. یہ ہپنٹزم ہے. اور قوموں کے لیے خطرناک حالت ہے۔ اس لیے فرعونوں نے، سامریوں نے، نمرودوں نے، مداریوں نے اور قوموں سے سوء استفادہ کرنے والے جو ہر قوم کے اندر رہے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم کے زمانے میں دو طاقتیں تھیں، حضرت ابراہیم کے مقابلے میں دو محاذ تھے، ایک محاذ نمرودیت کا طاغوت جو حاکم و حکمران تھا، اور ایک محاذ آزر کا، ایک اندرونی محاذ اور ایک بیرونی محاذ۔ آزر جو اپنا ہے، گھر کا آدمی ہے، لیکن بت تراش، بت فروش، بت گر و بت پرست و بت پرستی کا امام و رہبر و لیڈر، جو بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے اور قوم کے اندر بت پرستی بڑھاتا ہے، ترویج کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو ایک مبارزہ آزر سے کرنا پڑا، اس کی بت گری و بت فروشی سے کرنا پڑا، اور ایک مبارزہ طاغوت سے کرنا پڑا، نمرود سے کرنا پڑا۔ دونوں نے ایک چیز سے استفادہ کیا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمیشہ بت گر و بت پروش نمرودوں کی خدمت میں ہوتے ہیں، یہ در حقیقت خدام طاغوت ہیں۔ آزر لوگوں کو سلاتا ہے، بت پرستی پر اکساتا ہے، اور نمرود اس سوئی قوم پر حکومت کرتا ہے۔ یہ طبقہ ہمیشہ رہا ہے۔ سامری بچھڑے بناتا ہے، وہ بچھڑوں کا پجاری بناتا ہے، اور فرعون حکومتیں کرتا ہے۔ ہمیشہ طاغوت انہی لوگوں کے سہارے، جو لوگوں کو سلانے کے ماہر ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے ماہر ہیں، لوگوں کو غفلت میں ڈالنے کے ماہر ہیں، یہ طاغوت کے لیے و طاغوتی نظام کے لیے بہت بنیادی مہرے ہیں، ضرورت ہیں یہ ان کی۔ آزری کے بغیر نمرودیت چلتی ہی نہیں ہے، سامریت کے بغیر فرعونیت نہیں چلتی ہے۔ آزری کام یعنی قوموں کو دین کے نام، بت پرستی دین کا نام ہے، مذہب ہے بت پرستی، چونکہ بت خدا ہے و خدا پرستی مذہب ہے، بت کا احترام، بت کے سامنے جھکنا یہ مذہب ہے، یہ چونکہ خدا سمجھ کر جس کے سامنے جھکیں یہ دین بن جاتا ہے۔ لہذا آزر دینی پیشوا ہے و نمرود سیاسی پیشوا ہے، اور دونوں استفادہ کر رہے ہیں قوم کی بے شعوری سے۔ اور ابراہیم کا کام کیا ہے؟ ابراہیم کا کام لوگوں کو بیدار کرنا ہے۔ کس طرح سے بیدار کیا؟ بڑاس نکالنے سے بیدار نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم نے بیدار کرنے کے لیے بت شکنی کی، لیکن بت شکنی بڑی مہارت سے کی، اور وہ مہارت یہ دکھائی کہ جشن کے دن، عید کے دن، جب نمرودی قوم کا جشن تھا، ان کا عید کا دن تھا، اور وہ میلے میں شریک ہوئے تھے سارے، اور بت کدا ان کا تنہا، صنم کدا تنہا ہو گیا، حضرت ابراہیم گئے اور جا کر چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے ساتھ کلاڑا یا تھوڑا لٹکا دیا۔ قوم جب واپس آئی، آ کر انہوں نے منظر دیکھا تو افسوس بھی کیا، تعجب بھی کیا، لیکن سب اس بات پر متفق تھے کہ یہ کاروائی ابراہیم کی ہے، اور اس معاشرے میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے جو اس طرح کی سوچ بھی رکھتا ہو، چونکہ باقی سب بت پرست و بت گر و بت فروش یا بت پرستی کے ساتھ سمجھوتا کیے ہوئے ہیں، بت پرستی کے سامنے خاضع و تسلیم و خاموش ہیں۔ ایک شخص ہے جو معترض ہے، ایک شخص ہے جو اس نظام کو قبول نہیں کرتا، بت پرستی کو قبول نہیں کرتا۔ سب نے بال اتفاق اجماع کے ساتھ کہا کہ یہ کاروائی ابراہیم کی ہے، شک نہیں تھا ان کو، یقین تھا ان کو۔ اور حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت نوجوانی کی عمر تھی، نہ کہ بہت پختہ عمر کے تھے، نوجوانی کی عمر تھی، فتح تھے حضرت ابراہیم۔ چونکہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے دربار میں، درباریوں نے کہا کہ ایک جوان و نوجوان ہے فتح، جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اس کی کاروائی ہے۔ آزر کا مثلا تحت سرپرستی آزر ہے، اور اس نے یہ کاروائی کی ہے۔ بلا لیا گیا حضرت ابراہیم کو، اور افسوس کا اظہار کیا گیا، غصے کا اظہار کیا، غم کا اظہار، سوگ کا اظہار کیا گیا کہ ہمارے بت ٹوٹ گئے ہیں، بت کسی نے توڑ دیے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا ماجرا کیا ہے، داستان کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ کوئی آیا ہماری غیر موجودگی میں، ہم میلے میں مشغول تھے، میلہ باز قومیں عموماً اپنے مراکز ویران کروا بیٹھتی ہیں، خواہ وہ بت گر ہوں یا خدا پرست، جب میلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ان کے مراکز پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ اتفاقاً بت گری کا مرکز تھا، اور حملہ الہی انسان نے کیا تھا، لیکن استفادہ میلے سے کیا کہ جب ساری قوم میلے میں لگ گئی تو حضرت ابراہیم نے بہترین موقع دیکھا. وہ ادھر بھی ایسے ہی ہے, ابراہیمی راہ پر بھی اسی وقت حملہ ہوگا جب پیروان ابراہیم میلے میں شریک ہوں. جب بھی یہ میلے میں شریک ہوں گے ان کے مرکز پر بھی حملہ ہوگا. نمرود بھی یہی کام کرے گا. باہر کیف حضرت ابراہیم نے پوچھا ماجرا کیا ہے, انہوں نے کہا کہ اس طرح کسی نے حملہ کیا بت کدے پر اور ہمارے خداؤں پر, چھوٹے بتوں کو توڑ دیا, بڑے بت کو اس نے چھوڑ دیا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ شاید اسی بڑے بت نے توڑا ہو ان کو چھوٹوں کو. بڑی نپی تلی کاروائی تھی, بڑاس نکالنی ہوتی حضرت ابراہیم نے تو سب سے پہلے بڑے بت پر حملہ کرتے. حضرت ابراہیم نے عقلانیت سے شعور سے کام لیا اور چھوٹے بتوں کو توڑا, بڑے بت کو چھوڑ دیا. اور انہیں کہا کہ شاید یہ بڑے بت نے کوئی آرڈر دیا ہوگا, فرمان دیا ہوگا, چھوٹے مانی کی ہوگی, غصے میں آ کر اس نے ان کے کان ناک توڑ دیے ہوں گے. تو کہنے لگے کہ ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو, یہ تو پتھر ہیں, یہ مورتیاں ہیں, یہ لکڑیاں ہیں, یہ تو بولتے نہیں ہیں, یہ تو آرڈر نہیں دیتے, یہ فرمان نہیں دیتے, یہ نافرمانی نہیں کرتے, آپ کیسی باتیں کرتے ہو. حضرت ابراہیم نے کہا کہ کمبختو, اگر یہ بے شعور ہیں, لکڑ ہیں, پتھر ہیں, مورتیاں ہیں, نافہم ہیں, ناسمجھ ہیں, رد عمل نہیں دکھاتے, فرمان نہیں دیتے, نافرمانی نہیں کرتے, تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو, ان کو خدا کیوں مانتے ہو, ان سے مانگتے کیوں ہو, ان کے سامنے جھکتے کیوں ہو. کیا کیا حضرت ابراہیم نے, بیدار کیا, عقلوں کو جھنجھوڑا ان کی. غافل قوم بت پرستی میں غفلت و نیند ان کو بے شعوری لے گئی تھی. یہاں پر حضرت ابراہیم نے پہلا قدم مبارزاتی قدم اٹھایا, یہ مبارزہ تھا ابراہیم کا. لیکن جب تک قوم کی عقل بیدار نہیں ہوگی, شعور بیدار نہیں ہوگا, بت پرستی سے نجات نہیں پا سکتے, سامریت و آزریت و نمرودیت سے نجات نہیں پا سکتے. وہ تمام انبیاء قرآن مجید نے جو واقعات ذکر کیے ہیں اسی لیے نمونے ذکر کیے ہیں کہ پہلا قدم یقظہ و بیداری ہے, بیدار کرنا تاکہ قوم کے اندر شعور پیدا ہو. کوئی بتگر, بت فروش و آزر و نمرود و فرعون و سامری اس سے استفادہ نہ کر سکے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ کون سی قوم شعور کے کس درجے پر ہے, لیول اس کے شعور کا کیا ہے, آپ اس میں سامریوں کا سروے کروا لیں کہ سامری کتنے ہیں, سامری شماری کرا لیں. اگر اس قوم میں سامریوں کی و آزر کی تعداد زیادہ ہوئی, آپ جان لیں کہ قوم انتہائی بے شعور ہے, شعور کے سب سے نچلے درجے پر ہے. اور اگر اس میں سامری و آزر کم ہوئے یا نہ ہوئے تو جان لیں کہ یہ قوم بڑی باشعور ہے, کیونکہ سامریت کا بازار اور آزریت کا بازار بے شعوری و غفلت کی وجہ سے چمکتا ہے. لیکن انبیاء کا راستہ بیداری کا راستہ ہے, اور بیداری کا نام ہی بیست ہے. بیست قرآن مجید میں کہ موت سے جگانے کا نام بھی بیست ہے, نیند سے اٹھانے کا نام بھی بیست ہے, جمود توڑنے کا نام بھی بیست ہے, غفلت سے نکالنے کا نام بیست ہے, لاپرواہی و لاشعوری سے اٹھانے کا نام بیست ہے. بیست یعنی ایسی حالت جس میں تحرک نہ ہو, اس حالت کو ختم کر کے ایسی حالت پیدا کرنا جس کے ذریعے سے حرکت آ جائے لوگوں کے اندر, اسے بیست کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ قوموں کو مبعوث کریں, قوموں کے اندر بیداری پیدا کریں, انہیں موت سے بھی جگائیں, انہیں نیند سے بھی جگائیں, انہیں غفلت سے بھی جگائیں, انہیں بے حسی سے بھی جگائیں, اور ان کے اندر احساس پیدا کریں, ایسا احساس جس کے ذریعے ان کے اندر تشخیص کی قوت آ جائے, صلاحیت آ جائے, کنفیوژن ان کی ختم ہو جائے. جیسا اشارہ کیا تھا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ قوم کے شعور کا لیول کیا ہے تو سامریت اور آزریت کو دیکھیں کتنی رائج ہے وہ, کتنا رواج ہے اس کا. جس طرح وہ کسی شاعر نے پاکستان کی سیاسی حالت پہ تبصرہ کیا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو مذہبی حالت بھی اور سیاسی حالت و نظریاتی حالت بھی یہ ہے کہ ہر مرکز میں سامری بیٹھا ہے, ہر ممبر پہ آزر بیٹھا ہے, ہر جگہ پر ایک سامری و آزر بیٹھا ہے جو لوگوں کے بے شعوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اب اس چمن کا کیا حال ہوگا, اس گلستان کا کیا حال ہوگا جس کے گھر گھر میں سامری بیٹھا ہوا ہے, جس کی ہر گلی میں سامری بیٹھا ہوا ہے, جس ملک کی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو وہ گلستان نہیں رہتا, وہ جنگل بیابان بن جاتا ہے جیسا پاکستان بنا ہوا ہے. اور جب ہر گلی میں ایک نجومی بیٹھا ہوا ہے, ہر گلی میں ایک ٹھگ بیٹھا ہوا ہے, ہر گلی میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، پاوا بیٹھا ہوا ہے، ہر گلی میں ایک کلندر بیٹھا ہوا ہے، ہر گلی میں لوگوں کو ورگلانے والا ایک مرشد بیٹھا ہوا ہے، وہ اس قوم کا کیا بنے گا جس میں اس قدر سامریت و آزریت ہے، اس قدر بتگری و بت فروشی ہے؟ رائے چارہ کیا ہے؟ ابراہیمیت۔ یہ علامہ اقبال کی تشخیص تھی کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ زمانہ ابراہیم ڈھونڈ رہا ہے، جس طرح لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہیں اسی طرح زمانہ ابراہیم ڈھونڈ رہا ہے۔ ملتے کون سے ہیں زمانے کو؟ آزر، ملتے ہیں نمرود، ملتے ہیں بتگر و بت فروش و بتوں کے پجاری، لیکن زمانہ تلاش میں کسی اور کے ہے، ملتا اس کو کوئی اور ہے۔ ہوتا ہے بہت ساری قوموں کے ساتھ، جیسے یہ شادیاں کرتے ہیں، لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں، حور ڈھونڈنے جاتے ہیں، چڑیل مل جاتی ہے آگے سے، وہ ڈھونڈنے کچھ اور گئے، ملا کچھ اور، یا لڑکیوں والے وہ شہزادہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، آخر میں ایک چرسی مل جاتا ہے داماد، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فراڈیا مل گیا ہے، یعنی تلاش کسی اور کی تھی، ملا کوئی اور۔ خوب سیاست میں بھی ایسے ہی ہے، آپ نے خوب سیاست میں ملک بچانے کے لیے تلاش کیا تھا، راہبر راہزن مل گیا آپ کو، راہزن ملا، خوب اس نے قتل عام کیا۔ اسی طرح ہر سطح پر یہی ہو رہا ہے، اگر شعور نہ ہو تو یہی کام ہوتا ہے کہ حور ڈھونڈنے دو تو چڑیل ملتی ہے، شہزادہ ڈھونڈنے جاؤ تو چرسی ملتا ہے، اور راہبر ڈھونڈنے جاؤ تو راہزن ملتا ہے۔ یہ مرزا غالب نے یہ حالت بیان کی تھی، مرزا غالب بھی کبھی کبھی ہوش میں بہت اچھے شعر لکھتے تھے کہ یہ حالت کم طاری ہوتی تھی ان پر، لیکن جب ہوتے تھے ہوش میں تو بہت اچھے اچھے شعر لکھتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بہت خوبصورت، پورا شعر ہی ان کا خوبصورت ہے، اور خصوصاً یہ شعر ان کا روح کلام ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ یہ علامہ اقبال سے منسوب ہو گیا ہے، چونکہ ذہنوں میں یہ ہے کہ ہر اچھا شعر اقبال کا ہے اور ہر برا شعر امام دین کا ہے، امام دین گجراتی کا ہے نا، بہت سارے شعر اچھے ہیں علامہ اقبال کے، نہیں دوسروں نے بھی اچھے اچھے شعر کہے ہیں۔ بارکیف علامہ اقبال کی یہ خوبی ہو گئی ہے کہ ہر اچھائی اپنی طرف انہوں نے منسوب کرا لیے گئی، یہ اتنی پختہ بات تو یقیناً اقبال نے ہی کہی ہوگی۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، راہ رو یعنی جو بھی رکشہ زناٹے کے ساتھ گزرتا ہے، جس کا سلنسر پھٹا ہوا ہو وہ گزرتا ہے تو اسی پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ بھائی رکشہ رکو، میں نے بھی جانا ہے۔ جب تھوڑی دور آگے چلتے ہیں تو پھر اتر جاتے ہیں، وہ مڑتا ہے تو کہتے ہیں بھائی کدھر، وہ کہتے ہیں میں تو اس گلی میں جا رہا ہوں، کہتے ہیں میری منزل کوئی اور ہے، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ جس طرح مرزا کا یہ شعر ہے ایک، کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، فرہاد، شیرین و فرہاد کا قصہ، کہ فرہاد گیا رشتہ مانگنے، شادی کرنے کے لیے شیرین کے ساتھ، شیرین کے باپ نے کہا کہ پہاڑوں سے، پتھریلے پہاڑوں سے دودھ کی نہر لے کر آؤ، پھر میں تمہیں لڑکی دوں گا۔ تو وہ پگلا بھی شروع ہو گیا نہر کھودنے میں، اور تیشہ لے کر نہر بنانے لگا۔ اب یہاں پھر مرزا غالب ہوش میں تھے تو انہوں نے ترجمانی کی کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا، کہ یہ تیشہ استعمال کرتا رہا، اور آخر کار جب نہر نہیں نکلی، جب اس نے سنا کہ شیرین کا رشتہ ہو گیا ہے، تو وہ تیشہ جیسے نہر کھود رہا تھا وہی اپنے سر میں مار گئے، خودکشی کر لی اور وہیں پر مر گیا وہ۔ یہ مرزا کے بقول کے محبت ہو تو جوئے شیر کو ایک ضرب کافی ہے، کوئی پوچھے کہ تو نے کتنے تیشے کوہ کن بدلے۔ اگر مرزا غالب کہتے ہیں کہ اگر اس کو واقعاً محبت ہوتی تو ایک ضرب کافی تھی پہاڑ کو، اور پہاڑ محبت کی ایک ضربت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، جس طرح حضرت موسیٰ نے سمندر کو ایک ضرب ماری، سمندر پھٹ گیا اور اس میں سے راستہ نکل آیا۔ تو اگر فرہاد کو بھی صحیح محبت ہوتی تو ایک ضرب لگاتا، پہاڑ پھٹ جاتا، نہر نکل آتی اور اس کی شادی ہو جاتی، لیکن وہ لگا رہا ساری عمر، اور اتنے تیشے اس نے کند کیے، کھنڈے کیے اور توڑے، پھر روزانہ ایک تیشہ بدلتا تھا، تیشہ لے کے شروع کرتا تھا، اس کو کاٹنا پتھریلا پہاڑ تھا اور پہاڑ نہیں کٹتا تھا، تیشہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اب یہاں مرزا غالب نے کہا کہ محبت ہو تو جوئے شیر کو ایک ضرب کافی ہے، اگر محبت ہوتی تو ایک ضرب کافی تھی، کوئی پوچھے کہ تو نے کتنے تیشے کوہ کن بدلے، اس سے کوئی پوچھے کہ جھوٹے محبت کے دعوے دار کتنے تیشے بدلے ہیں، تو وہ کہے گا کہ بازار میں تیشے ختم ہو گئے، میں نے اتنے تیشے بدلے ہیں۔ اسی طرح عزیزان، اگر شعور ہو تو شعور کی مدد سے انسان رہبر اپنا پہلے دن ہی چن لیتا ہے، لیکن اگر شعور نہ ہو تو بے شعور سے کوئی پوچھے کہ تو نے کتنے رکشے اے بے شعور بدلے، کتنے رکشے ابھی تک بدل چکے ہو، کبھی اس پہ چڑھے، کبھی اس پہ چڑھے، کبھی اس پہ بیٹھے۔ وہ ایک بڑی اسلامی شخصیت کے بارے میں ایک اور اسلامی شخصیت نے شعر لکھا عربی میں کہ تبغلتی تجملتی و ان عشتی تفیلتی، ایک بڑی شخصیت کے بارے میں کہا کہ خاتون کے بارے میں کہا کہ تو گھوڑے پر بیٹھی، پھر گھوڑے کے بعد اونٹ پر بیٹھی، اور اگر تجھے اور مولت ملتی تو ہاتھی پر بھی چڑھ بیٹھتی۔ مثلا تبغلتی تفیلتی و ان عشتی تبغلتی تجملتی و ان عشتی تفیلتی لکی تس ان من سمنی وفی کل تصرفتی، حصہ تیرا بہت تھوڑا تھا لیکن ہڑپ سارا کر لیا تو نے۔ یہ انہوں نے ابن عبداللہ ابن عباس نے یہ شعر لکھا۔ عزیزان ایسے ہی ہے، ہم ہر چیز پر بیٹھے ہیں، ہم اونٹوں پر بھی بیٹھے ہیں، ہم گھوڑوں پر بھی بیٹھے ہیں، گدھوں پر بھی بیٹھے ہیں، ہر ریڑھی پر سواری لی ہے لیکن ابھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے۔ کوئی پوچھے کہ کتنے رکشے بدلے ہیں ابھی تک، ہر راہ رو کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شعور نہیں ہے ابھی۔ یہ پہلا قدم ہے، جب تک یہ قدم طے نہیں ہوتا کوئی مشکل کسی قوم کی حل نہیں ہوتی۔ بیداری میں بولنا شعور کی علامت، معاف کرنا، نیند میں بولنا شعور کی علامت نہیں ہے، ہزیان گوئی شعور کی علامت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ بڑے بڑے شعار و نعرے سنیں ہم غفلت میں اور یہ کہیں گے یہ بڑی بیدار قوم ہے، یا مثلا ہم حرکات دیکھیں، کوئی رد عمل دیکھیں، کارکردگی دیکھیں، تو نیند میں بھی ہو سکتا ہے اٹھ کے انسان چل پڑتا ہے اور چلتے ہوئے بہت ساری کاروائیاں بھی کر بیٹھتا ہے، بہت سارے اچھے کام نیند کے عالم میں کر لیتا ہے، لیکن خطرناک و خوفناک کام ہیں۔ شعور، آگاہی و احساس، احساس میں بیداری کی ایک علامت احساس زیاں ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں بیداری رہبر کا ایک کام بیدار کرنا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ رہبری شروع ہی بیداری سے ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے وہ جو امامت کا تصور نظریہ پیش کیا ہے، قرآنی امامت، وہ امامت یہ ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، یعنی جو تجھے موجودہ صورتحال، موجودہ حالت سے دور کرے، نہ کہ اس کے اندر تجھے ڈال دے، یہ نہیں ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ امام برحق وہ ہے جو تجھے موجودہ حالت سے بری کرے، دور کرے، بیزار کرے تجھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اقبال کے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے۔ تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے؟ جو تیرے اندر احساس زیاں پیدا کرے، احساس زیاں، زیاں یعنی نقصان، کہ تیرا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ غفلت قوم کا پیمانہ یہ ہے کہ کاروان لٹ گیا ہے لیکن کاروان کو لٹ جانے کا ذرا احساس نہیں ہے۔ وائے ناکامی متا ایک کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ کاروان لٹ گیا، یہ ملت لٹ گئی، تشیع لٹ گیا، مسلمان لٹ گیا، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کو لٹ جانے کا احساس نہیں، پھر بھی خوش ہے، لٹ کے بھی بہت خوش ہے، پھر بھی دمالیں ڈال رہا ہے، پھر بھی بنگڑے میں مشغول ہے۔ وہ ملا رومی کے صوفی کی طرح کہ گدا اپنا گنوا بیٹھا اور گدا ذبح کروا کے کھا کے، اور صوفیوں کے ساتھ، ملنگوں کے ساتھ پھر دمال بھی ڈالی کہ خر بے رافتو، خر بے رافتو، خر بے رافتو، گدا گیا، گدا گیا، اور گدا گیا، خود اسی کا گدا تھا جو گیا، اور اسی کا نغمہ بھی گا رہا ہے کہ گدا گیا۔ جس طرح ابھی ملت پاکستان سب کے سب یہی، پاکستان گیا، پاکستان گیا، پاکستان گیا، اب یہ تمہارا پاکستان ہے، تمہاری مملکت ہے، کب ہوتا ہے؟ جب احساس زیاں ایک قوم کے اندر ختم ہو جائے، مٹ جائے کہ اس کا کیا کیا لٹ رہا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ خوب اس کاروان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یوں نہیں ہے کہ جو لٹا ہوا متاع ہے وہ چین سے جا کے خرید کے پھر اس کو دے دو راشن۔ کاروان کا متاع لٹ گیا، آپ کہیں پرواہ نہیں ہے، چائنا زندہ باد، ہم اور خرید کے لے آئیں گے کاروان کو اور راشن دے دیں گے، گھبراؤ مت، ہم مزید آپ کے لیے انتظام کر دیں گے۔ نہ عزیز ایمان، لٹا ہوا متاع پہلے تشخیص دو ہے کیا ہے۔ جب ایک قوم کا وقار لٹ جاتا ہے، اس کی حیثیت لٹ جاتی ہے، اس کی شخصیت لٹ جاتی ہے، اس کا تشخص لٹ جاتا ہے، یہ سب سے بڑا قیمتی گوہر ہے جو کوئی ملت ہاتھ سے دے بیٹھتی ہے، سب سے قیمتی چیز۔ آج ہمیں پریشانی ہے شیعہ کلنگ پر کہ شیعہ قتل ہو رہے ہیں، شیعہ کی جان یعنی جسم، شیعہ کا جسم ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہے جو جا رہا ہے۔ نہ عزیز من، شیعہ کا جسم جانا نقصان ہے، نہ اس سے بڑا نقصان یہ کہ شیعہ کا وقار لٹ گیا ہے، شیعہ کی شخصیت اس مملکت کے اندر ختم ہو گئی ہے، شیعہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، شیعہ کسی کھاتے میں نہیں آتا، شیعہ کسی زمرے میں نہیں ہے، شیعہ کا کوئی حساب و کتاب میں درج ہی نہیں ہے شیعہ، نہ مملکت کے امور میں، نہ ریاست کے امور میں، نہ سیاست کے امور میں، نہ عالمی امور میں، نہ ملکی امور میں۔ اب شیعہ کا کیا رول ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ شیعہ اپنی شخصیت گنوا بیٹھا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اب تین اصطلاحیں میں استعمال کروں گا، ایک ترجمہ ہے ان دو بزرگوں کی اصطلاحوں کا، علامہ اقبال نے اس کا نام خودی رکھا ہے، خودی یعنی شخصیت، قوم کی شخصیت، ملت کی شخصیت۔ مشرب ناب میں جو تفسیر اسرار خودی کے نام سے اسرار مثنوی اسرار خودی چھپ رہا ہے، تفسیر اس کی، یہ ضرور پڑھیں، اور کوئی مطالعہ کرے یا نہ کرے، کہ الحمدللہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، آپ ضرور کریں۔ آپ جو در حقیقت پیغامبر ہیں، حامل پیغام بیداری ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پیغام اٹھا کے دنیا تک پہنچا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں دنیا کو، کیا سمجھا رہے ہیں دنیا کو۔ بہت ساری جگہوں پر ہوتے یہ جاتا ہے، مومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یقین جان لیں کہ وہ مشرب ناب سے مطالعہ کر کے ایسے لطیف نکات استفادہ کرتے ہیں، اور وہ خود ہمارے لیے نقل کرتے ہیں کہ میں خود ان سے لذت محسوس کرتا ہوں، یا کہوں استفادہ کرتا ہوں ان قارئین مشرب ناب سے، کہ کس قدر لطیف ذہن خدا نے و ان کو خداوند تعالیٰ نے ذوق لطیف عطا کیا ہے، اور شاید وہ نقطہ جس کی طرف میں بھی متوجہ نہیں تھا، وہ پڑھ کر یہ ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ یہ ضرور مطالعہ کریں، خودی یعنی شخصیت، ملت اسلامیہ کی شخصیت جو گنوا بیٹھی ہے۔ اس وقت عربی مسلمان اپنی شخصیت کھو بیٹھا ہے، ہندی مسلمان اپنی شخصیت کھو بیٹھا ہے، پاکستانی مسلمان اپنی شخصیت کھو بیٹھا ہے۔ میں ابھی عرض کروں گا، وقت ہمارا بہت کم رہ گیا ہے، کچھ ترتیب بندی درست نہیں تھی آپ کے اس شیڈول کے لیے، وقت بہت کم رہ گیا، بہت ساری بنیادی باتیں جو آپ سے کرنا ضروری ہے، جو آپ نے جا کر پھر آگے امت تک پیش کرنی ہیں، وہ رہ گئی ہیں ساری باتیں۔ کوشش کریں گے کہ بعد ازور کے نشست میں بھی کچھ آپ کی خدمت میں اسی بات کو جاری رکھیں گے۔ عزیزان توجہ فرمائیں، آپ وہ شخصیت لٹ گئی ہے ہماری، اسلامی شخصیت۔ شخصیت کہتے ہیں ان صفات کو اور حالات کو جن کی وجہ سے کوئی قوم پہچانی جاتی ہے۔ ہماری شخصیت کی پہچان اسلام تھا، دین تھا، قرآن تھا، اہل بیت تھے، وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ ہماری شخصیت اسلامی شخصیت تھی جو رسول اللہ نے بنائی، جاہلیت کی شخصیت توڑ کر اسلامی شخصیت دی رسول اللہ نے، اسی کو امت اسلامیہ کہتے ہیں۔ اور یہی بعد میں اسلامی ریاست پھیل گئی لیکن اسلامی شخصیت گم ہو گئی۔ اس صحرا میں چونکہ فتوحات اسلامی شروع ہوئیں اور اسلامی ریاست پھیلتی پھیلتی ایک جزیرے سے نکل کر بریازم تک جا پھیلی، لیکن شخصیت ساری ختم ہو گئی، نابود ہو گئی۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں تعلقات ان کے بہت ہو جاتے ہیں، مخصوص جب سمگلنگ شروع کرتے ہیں اور ان کے تعلقات بہت ہو جاتے ہیں، شہر کے تمام جہازوں سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے، بڑے تعلقات ہیں ان کو، شہر کے ہر کرائمینل سے تعلقات ہیں، لیکن شخصیت ختم ہو گئی اس انسان کی۔ تعلقات زیادہ ہو گئے، شخصیت گم ہو گئی۔ یہی حال ہوا دنیا اسلام کے ساتھ کہ سرحدیں پھیل کے دور تک چلی گئیں اور ان سرحدوں کے اندر شخصیت ختم ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی لیے یہ افسوس کا اظہار کیا تھا کہ آج جب کہ میں نے اس ملت کی اور اس امت کی زمام سنبھالی ہے، امیر المومنین نے فرمایا کہ آج تمہاری شخصیت یہ ہے کہ تم بعثت سے پہلے والی حالت میں جا پہنچے ہو۔ رسول اللہ کی بعثت کے 25 سال بعد، رسول اللہ کی رحلت کے 25 سال بعد امت سب کچھ گنوا بیٹھی اور اسلام سے و بعثت سے پہلے کی جاہلیت کی حالت پر فرمایا کہ تم اپنی شخصیت گنوا بیٹھے ہو۔ یہ شخصیت لوٹانا یہ پہلا قدم ہے۔ مہنگائی فلاں یہ بعد کی چیزیں ہیں، ثانوی چیزیں ہیں۔ شعور ہو تو انسان کو پہلے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں پہلا قدم پر پہلی چیز کون سی لوٹانی ہے، پہلی چیز کون سی ہمیں حاصل کرنی ہے۔ یہ شخصیت جو رسول اللہ نے عطا کی تھی امت اسلامیہ کو، وہ چھین لی گئی، یعنی ضائع ہو گئی، غفلت برتی گئی اسے، اور وہ شخصیت انہوں نے گنوا بیٹھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب میں نے تمہاری زمام سنبھالی ہے تو اپنی شخصیت کھو بیٹھے ہو، جاہلیت کے زمانے میں جا پہنچے ہو، اب میں تمہیں کیا کروں، کہاں لے کے جاؤں تمہیں۔ عزیزان، اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہمارے نزدیک کہ پاکستانی ملت اپنی شخصیت گنوا بیٹھی ہے، تشیع اپنی شخصیت کھو بیٹھا ہے، باشخصیت نہیں ہے یہ قوم اس وقت۔ آج ہم کلنگ پہ پریشان ہیں کہ ہماری جان کا نقصان ہو رہا ہے، جسم ہمارے مارے جا رہے ہیں، ہمارے افراد کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا نقصان یہ ہے جن کو نہیں مارا جا رہا ان کو زیادہ نقصان ہوا ہے، جو مر گئے ہیں وہ پھر ایک شخصیت اپنی پیدا کر چکے ہیں، جو بچے ہوئے ہیں ہم جیسے وہ بے شخصیت ہو گئے ہیں۔ آج ہم بے شخصیت ملت کے طور پر اس پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تمام بدبختیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم بے شخصیت ہو کر زندگی گزارنے کے خوگار ہو چکے ہیں، اور ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے رہنما ملے ہیں، ایسے لیڈر ملے ہیں کہ جنہوں نے بے شخصیت ہونے کو ثواب کا کام قرار دیا ہے، اجر کا کام، اور اسے ہمیں کہا کہ اس سے جنت میں جاؤ گے تم، یہ اللہ کی رضا ہے، یہی تمہارا فریضہ ہے، اسی پہ ہمیں فتوے دے کے دیے ہیں کہ بے شخصیت ہو کے رہنا تمہارے لیے بہترین اجر کا کام ہے۔ یہ حسینیت کی روح کے خلاف ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں پوری دنیا کے خلاف اٹھ کے نکلا ہوں، صرف ایک یزید کے خلاف نہیں اٹھ کے نکلا، امام حسین ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھ کے نکلے، عمر سعد کے خلاف نکلے، شمر کے خلاف نکلے، اور لاکھوں ساکت و بے شخصیت لوگوں کی خلاف اٹھ کر نکلے۔ امام حسین کو پتا تھا، مدینے سے اعلان کر کے گئے میرا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا، اور جس کو کہتے میرے ساتھ تھا اسے بتاتے کہ مارے جاؤ گے تم، میں بھی مارا جاؤں گا، تم بھی مارے جاؤ گے، زندہ واپس آنے کی تمنا و امید کوئی بھی نہ کرے، سب کے سب قتل ہو جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس آگاہی کے ساتھ لوگوں کو کاروان بنایا اور لے کر گئے، اور جا کر قدم قدم پر خطبہ دیا۔ کس لیے؟ کہ راشن کم ہو گیا مسلمانوں کا، راشن کے لیے نہیں نکلے تھے سید الشہداء۔ عزیزان، راشن حسین کا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں پانی کی خاطر نہیں، راشن کی خاطر نہیں، میں اس وقت کلنگ سے نہیں ڈرتا، سلت سے نہیں ڈرتا، ذلت سے ڈرتا ہوں۔ سلت و ذلت یعنی ننگی تلواروں کا راستہ، خنجروں کا راستہ، شمشیروں کا راستہ، اور ایک طرف ذلت کا راستہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ذلت و سلت میں کوئی قوم آ جائے وہاں پر، آپ دماغوں سے نہ ڈرو، آپ ذلت سے ڈرو۔ ذلت یعنی بے شخصیت ہو کر رہنا۔ وہ متاع جو لٹ گئی ہے امت اسلامی کی، اور اقبال فرماتے ہیں یہ متاع لوٹ لی گئی ہے، سب نے مل کر یہ طرز فغان لوٹ لی ہے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، کمریوں نے، سب نے مل کر لوٹ لی طرز فغان میری، یہ سب نے مل کر، مذہبیوں نے، سیاسیوں نے، ممبریوں نے، خطیبوں نے، علاموں نے، ذاکروں نے، مؤلفین نے، مصنفین نے، معلمین نے، تعلیمی نظام نے، سب نے مل کر اس ملت کی شخصیت لوٹ لی ہے۔ شخصیت بے شخصیت کر دیا گیا ہے۔ شخصیت اگر انسان میں نہ ہو اس کو غیرت نہیں آتی، شخصیت اگر انسان کی نہ ہو اس کو احساس پیدا نہیں ہوتا، شخصیت اگر نہ ہو عکس العمل نہیں دکھاتا انسان، بے شخصیت انسان عکس العمل نہیں دکھاتا، بے شخصیت قوم ہے جو عکس العمل نہیں دکھاتی، رد عمل نہیں دکھاتی، بے شخصیت قوم ہے جو اپنے ساتھ پیش آنے والے ہر ماجرا کو ثواب سمجھ کے اور اس کو پی جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں۔ عزیزان، وہ متاع جو لٹ گئی ہے، وہ زیاں، اور جس کا احساس بیداری کا نام رکھتا ہے، علامہ اقبال نے وہ فرمایا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا،
افسوس کاروان کے اوپر کہ اس کاروان کا متاع لٹ گیا ہے. کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا, اس کاروان کے لٹ جانے کا احساس اس کاروان کے دل سے ختم ہو گیا, احساس زیان ختم ہو گیا ہے. اب کیا کرنا ہے, چارہ کیا کرنا ہے؟ چارہ یہ نہیں ہے کہ وہ قوم جس کی شخصیت لٹ گئی ہو اس کو راشن کی بوریاں دیں, چارہ یہ نہیں ہے کہ وہ ملت جس کا متاع لٹ گیا ہے اس کو ہم اور رہوں پر, سامری کی رہوں پر یا رکشوں پر بٹھا دیں. چارہ کار یہ نہیں ہے کہ اسے ہم بھیڑیے کے منہ میں یا مگرمچھ کے منہ میں ڈال دیں. چارہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم اسے فروخت کر دیں. چارہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم اسے بے شخصیت بنا کر اور بے شخصیت رہنے کو ثواب قرار دیں. نہ, کس کی ضرورت ہے آج ملت پاکستان کو اقبال کے بقول جس اس کاروان کو کس سالار و میر کاروان کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہے جو تمہیں موجودہ حالت سے بیزار کر دے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, اس لٹے ہوئے کاروان کے اندر احساس زیاں جگائے, پیدا کرے اور اس کے لہو کو گرما دے, لہو گرم ہو کرے اس کا تاکہ یہ اٹھے اور اپنی متا چھینی ہوئی واپس کرے. اور کس طرح سے یہ کام کرے؟ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اس وقت اس کی ضرورت ہے جو تجھے فقر کی سان چڑھائے اور پھر تجھے تلوار بنا دے, شمشیر بنا دے, تجھے ایسی شمشیر بنا دے کہ بڑی بڑی لٹکتی شمشیریں نیام میں چلی جائیں. تو اس طرح کی برندہ شمشیر بن جا, تو اس طرح کی ذوالفقار بن جا کہ تمام وحشی و دہشت گرد اپنے خنجر نیاموں میں ڈال لیں جب سراپا تیرے وجود کو شمشیر سمجھ لیں. تیری زبان شمشیر بن جائے, تیرا وجود شمشیر بن جائے. یہ ہے احساس زیاں زندہ کرنا. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا علامہ اقبال نے کہ اس وقت کس کی ضرورت ہے اس لٹے ہوئے کاروان کو؟ اس لٹے ہوئے کاروان کو ضرورت ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست, یعنی دوست یعنی خدا, خدا کا جلوہ موت کے آئینے میں دکھائے. اس وقت پاکستانی کلنگ سے بچنے کے لیے راہبر ڈھونڈ رہا ہے, کلنگ سے بچنے کے لیے پارٹی کی تلاش میں ہے, کلنگ سے بیڑیے سے بچ کر مگرمچھ کی تلاش میں ہے تاکہ کوئی مجھے مارے نہیں, ذلیل رہوں, بے شخصیت رہوں, کوئی مجھے مارے نہیں. اقبال کیا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب ذلت و ذلت کے مارکے میں قوم ذلیل ہو جائے, بے شخصیت ہو جائے, وہاں پر جان بچانے والا راہبر نہیں چاہیے, بلکہ اقبال فرماتے ہیں امام وہاں کون سا چاہیے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست, جو بے شخصیت قوم کو موت کا آئینہ دکھائے, موت کا آئینہ ان کے سامنے رکھے اور موت کے آئینے میں شہادت کے اندر اللہ کا جلوہ دکھائے, اور اللہ کا جلوہ دکھائے اس کو موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست, زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے, جو زندگی کو مزید تیرے لیے دشوار کر دے. ہم آسائشوں کے رہبر کے پیچھے ہیں, ہم چاہتے ہیں ایسا کہ جو آسائش کاروبار کھیت ہمارا چلتا رہے, کھلیان ہمارا آباد رہے, سروس میری چلتی رہے. نہ عزیز ایمان, ذلت سے نکالنے والا رہبر وہ نہیں ہوتا جو رفا کے پیچھے ہو, جو فلاح کے پیچھے ہو. ذلت سے نکالنے والا رہبر وہ ہوتا ہے ابراہیمی رہبر. اس لیے اقبال فرماتے تھے کہ ہر ایک کی تلاش نہیں ہے دور کو, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. ابراہیم چاہیے اس کو, یہ ابراہیم بننا ہے, یہ بت شکنی کرنی ہے, یہ صنم قدہ جہان اسی کی تلاش میں ہے. لیکن اس کو ملتے آزر, اس کو ملتے سامری. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. اور اقبال کو اپنی امت میں کمی نظر آتی تھی, حسین کی کمی نظر آتی تھی کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. کیوں حسین؟ کیوں سر سید احمد خان کافی نہیں ہے؟ علامہ اقبال کے زمانے میں سر سید احمد خان تھا. سر سید احمد خان کافی نہیں ہے؟ نہیں ہے, کافی نہیں ہے بلکہ فتنہ ہے, بلکہ غلط راہ پر جلا رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرتا ہے, یہ نہیں نجات دے سکتا, یہ شخصیت نہیں دے سکتا. ذلت و سلت میں حسینیت کی ضرورت ہے, اور وہ آگاہی و بیداری و شعور سے احساس زیاں پیدا کرنا کہ ہمارا لٹا ہوا کیا ہے. سب سے پہلے تشیع کو پاکستان کے اندر جو چیز حاصل کرنی ہے,
وہ کلنگ کی روک تھام نہیں بلکہ وہ شخصیت, باشخصیت بننا ہے. باشخصیت ہو کر مر جاؤ یہ بہت بڑا شرف ہے, اور بے شخصیت ہو کے بچ بھی گئے تو یہ بہت بڑی ذلت ہے. یہ کرنے کے لیے سارا عزیزان بیداری و شعور آگاہی, یعنی یہاں تک معرفت ہر جوان کے اندر, ہر فرد ملت کے اندر, ہر عورت کے اندر, ہر مرد کے اندر, ہر بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے, احساس زیام کہ ہم کہاں ہیں, اس وقت کیا ہماری حالت ہے بنی ہوئی. صرف کیسوں سے بچنا ملت تشیع کا المیہ نہیں ہے کہ کیس ہیں ہم پر, اگرچہ بے گناہ شیعہ جیلوں میں ہیں, صرف یہی ایک پرابلم نہیں ہے کہ اگر چند اسیر ہمارے آزاد کر دیں شیعہ کا مسئلہ حل ہے. نہ عزیزان من, ہم جو اسیر ہیں ہمارے وہ کہیں بہتر ہیں ہم سے جو باہر ہیں. کیوں؟ کہ وہ اسیر با شخصیت ہیں اور ہم جیلوں سے باہر بے شخصیت ہیں. وہ جو مر گئے قبروں میں ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں کیونکہ وہ با شخصیت ہیں, اور ہم جو قبروں سے باہر قبرستانوں میں ان کی فاتحہ پڑھتے ہیں ہم بے شخصیت ہیں. المیہ ہمارا ہے, مشکل اسیروں کی نہیں ہے, مشکل ان کی نہیں ہے جن پر کیس ہیں, مشکل ان کی ہے جن پر کوئی کیس نہیں ہے, مشکل ان کی ہے جن کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے. یہ سب سے بڑی مشکل میں ہیں کیونکہ یہ بے شعور ہیں, یہ بے شخصیت ہیں, اپنی شخصیت گنوا بیٹھے ہیں. اقبال نے اس کا نام رکھا ہے خودی. خودی کی تک پہنچنا, شخصیت حاصل کرنا رائے حل ہے عزیزان من. اس وقت سامری موجود ہیں, اس وقت آزر موجود ہیں, اس وقت ہر طبقہ موجود ہے. بلعم باورا, بلعم باورا قرآن مجید کا ایک اور کردار ہے. قرآن نے کیوں آزر کو, آزر جیسے ناپاک انسان کو قرآن نے کیوں نام لکھا اس کے اندر؟ سامری جیسے انسان کا نام کیوں قرآن کے اندر, مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کی کتاب میں ان ناپاک ناموں کا کیوں ذکر آیا ہے؟ کیوں فرعون کا تذکرہ آیا؟ کیوں نمرود کا تذکرہ آیا؟ کیوں آزر و سامری و بلعم باور؟ بلعم باور کا نام نہیں ہے لیکن اشارہ ہے. یہ کون شخص تھا؟ یہ مقدس ترین انسان اپنے عہد کا تھا, سب سے زیادہ مقدس ہستی, شخصیت جو مستجاب و دعوات تھا, جو دعا مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی. دوسرے آتے تھے اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے, لیکن یہی بلعم باور, یہ مقدس بت, یہ آخر کار قرآن نے لکھا کہ یہ بھی گمراہی کا ایک راستہ ہے. جب اتنے تقدس کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر پھر انسان کے اندر جمود تاری ہو جائے, سکوت تاری ہو جائے, گر جائے, بے شخصیت ہو جائے, اور قوم اس جیسے کرداروں میں مبتلا ہو جائے, اسیر ہو جائے ان لوگوں کے. عزیزان خودی کی طرف لوٹنا, علامہ اقبال نے فرمایا ہویت امام خمینی کی اصطلاح ہے, شخصیت ان دونوں اصطلاحوں کا ترجمہ ہے. خودی فلسفہ خودی اقبال کا, سب یعنی شخصیت اسلامی امت اسلامیہ, یہ خلاصہ ہے خودی اقبال کی. خودی کا شخصیت اسلامی, اسلامی پہچان, اسلامی شناخت, اسلامی طور, اسلامی نظریہ, اسلامی ڈھانچہ, اسلامی سٹرکچر, اسلامی سسٹم, اسلامی سب کچھ, اسلامی اخلاق, اسلامی رفتار, اسلامی کردار, اسلامی معیار, اسلامی راہیں, اسلامی مقاصد, اسلامی روشیں, اسلامی طریقے, یہ ہیں, یہ ہے خودی. ورنہ سیکولرزم ہے. آج پاکستان میں آپ توجہ کر لیں, مذہب کے نام پر و سیکولرزم کے نام پر فقط سامری نظام کی ترویج ہے. آپ مذہبی جماعتیں, بڑی بڑی مذہبی نامدار مذہبی جماعتیں جنہوں نے اسلام کے پرچم پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور کسی اور کو قریب بھی آنے نہیں دیتے کہ ہم ہیں اسلام کے بڑے ٹھیکیدار جیسے جماعت اسلامی ہیں۔ خب آپ توجہ کر لیں، جماعت اسلامی جس کے کسی عمل میں اسلام کی بو تک بھی نہیں آتی، جو طاغوتی نظام میں حصہ بننے کے لیے تڑپ رہی ہے، جو جماعت نام اس نے اپنا اسلامی رکھا ہوا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ ماڈل بن گئی ہے دوسری تمام اسلامی جماعتوں کے لیے، ریفرنس بن گئی ہے۔ اب قرآن کے بجائے جماعت اسلامی کا حوالہ دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی تو چاہ رہی ہے کہ کام کر رہی ہے۔ حضرت زہرا کا حق چھن گیا، امیر المومنین کا حق چھن گیا، اور پوری امت راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہوا، یہ سب کچھ ہوا۔ حوالہ کیا ہے، ریفرنس کیا ہے؟ بڑی بڑی شخصیات، بڑی بڑی شخصیات کا عمل، بڑی بڑی شخصیات کی خاموشی اور راضی ہونا، یہ آج 1400 سال تک ریفرنس بن گیا ہے اور اسلامی رویہ بن گیا ہے۔ اسلامی رویہ بن گیا کہ ووٹوں سے جانشین رسول اللہ انتخاب کرنا یہ اسلامی طریقہ کار ہے۔ کیوں؟ ریفرنس کیا ہے؟ بڑی بڑی شخصیات۔ خوب ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، غدیر کیا کہہ رہا ہے، علی کیا فرما رہے ہیں، زہرا کیا فرما رہی ہیں، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ریفرنس بن جاتا ہے۔ آج ایک بے شعوری کی علامت یہی ہوتی ہے کہ دلیل کے مقابلے میں شخصیت لے کر آنا، پارٹی لے کر آنا۔ جماعت اسلامی اسلام کا ریفرنس ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن امامت و امت کہہ رہا ہے، جماعت اسلامی کا زور پارلیمانی نظام اسلامی ہے، لیکن پارلیمانی نظام اسلامی ہو گیا کیونکہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے۔ امامت و امت، امامت و امت کے خلاف شیعہ مولوی کتاب لکھتا ہے، توجہ فرمائیں، حد ہو گئی تشیع کے اوپر۔ شیعہ مولوی کتاب لکھتا ہے امامت و امت کے خلاف، کہ امامت کا نظریہ اور امت کا نظریہ یہ فلاں نظریہ ہے، یہ امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے ہے، یہ فلاں امامت و امت تفرقہ ڈالنے کے لیے ہے، اور جماعت اسلامی کا نظریہ اتحاد اور وحدت کے لیے۔ ہو جاتا ہے جب شعور اس حد تک نیچے آ جائے پھر یہ مشکل بن جاتی ہے۔ عزیزان، یہ جماعت، یہ اسلامی جماعتیں، منشور ان کا دیکھ لیں، کوئی چیز اسلامی نہیں ہے اس کے اندر، صرف پرچم جھنڈا اسلامی ہے، بینر اسلامی ہے، راہیں غیر اسلامی، مقاصد غیر اسلامی، طریقے غیر اسلامی، شعار غیر اسلامی، رفتار و کردار غیر اسلامی، معیار غیر اسلامی، میزان غیر اسلامی، اور اس سب کے اوپر بینر اسلام کا لگا ہوا ہے۔ مولانا مودودی نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا لیکن وہ نہیں چل سکے، ان کے اپنے پیروکار بھی اس راہ پر نہیں چل سکے، ان کے کام میں بھی کمی تھی، کمزوری تھی۔ میں نے اشارہ کیا کہ کسی وقت یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، کہ مولانا مودودی نے جو عظیم کارنامہ میری نظر میں انجام دیا اپنے نظریے کے تحت، اپنے مسلک کے تحت، ایک اسلامی نظام کی طرف راستہ کھولا، لیکن ان کے پیروکار اس کو جاری نہیں کر سکے، اس کو ادامہ اور استمرار اس کا نہیں ہو سکا ان سے، اور وہ آگے سیکولرزم کی طرف۔ عزیزان، بیداری و شعور کلید ہے ہر چیز کے لیے، اور اسی سے شخصیت کی طرف جانا ہے۔ احساس زیاں ایجاد کریں اپنے اندر اور قوم کے اندر۔ تحریک بیداری کا کام احساس پیدا کرنا ہے، احساس پیدا کرنا، احساس زیاں کا احساس ملت کے اندر کہ تمہارا کیا کچھ لٹ چکا ہے، یہی احساس تحریک بیداری کہلاتی ہے۔ تحریک بیداری حزب نہیں ہے، پارلیمانی جماعت نہیں ہے، الیکشن کا لیے نہیں ہے، چندوں کے لیے نہیں ہے، گروہ نہیں ہے۔ تحریک بیداری کا ہدف کسی جماعت سے مقابلہ نہیں ہے، کسی مسلمان گروہ سے مقابلہ نہیں ہے۔ تحریک بیداری درحقیقت مسلمان ملت کے اندر، شیعہ و سنی کے اندر احساس بیداری، احساس زیاں جگانا ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ تمہارا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ نہیں پڑھا کہ مجھے مدینے بلا لے تاکہ میں مدینے میں ہی رہ جاؤں، وہاں مکان لے لوں اور دکان بنا لوں اور کپڑا بیچنا شروع کر دوں، پرفیوم کا کاروبار مدینے میں کروں، یہ عشق رسول ہے. مدینے میں بیٹھ کے کپڑے کی دکان بنانا عشق رسول نہیں ہے. اقبال حقیقی عاشق رسول علامہ اقبال ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب تک ہم رسول اللہ تک نہیں پہنچتے پھر بولاحبی ہے کہ خیش رب مصطفیٰ بے رسان کے دین ہمیں اوست. اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچاؤ کہ رسول اللہ کے علاوہ باقی سب بولاحبی ہے. اس وقت اقبال کی نظر میں بولاحبی ہے، بولاحبی نظام ہے سارا، چونکہ نظام مصطفیٰ و امت مصطفیٰ راہ مصطفیٰ پر نہیں ہے. اس راہ تک آنا یہ عاشق رسول بیدار مغز علامہ اقبال بیدار انسان ہے، اور خداوند نے اس کو بیجا مبعوث کیا تاکہ اپنی ملت کو بیدار کرے، اور بیداری کے نغمے پڑے اس نے اور چلا گیا اس دنیا سے حسرت و افسوس کے ساتھ، اور یہ گلہ کرتے ہوئے کہ اثر من دانند یہ اسرار نیس، یوسف من بحر این بازار نیس، روتا ہوا اقبال اس زمین سے وہ اس ملت سے چلا گیا کہ یہ نہیں ہے وہ قوم جو جاگ پڑے، کسی اور قوم کو خطاب کرنا شروع کر دیا. کیا فرمایا بارگاہ رسالت مآب میں، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے بیچاری امت کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. دین و دنیا دونوں لٹ چکے ہیں اس کے، یہ دین و دنیا دونوں لوٹانے ہیں واپس آنے. آج پاکستانی قوم کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، شیعہ کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، دونوں لٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش ہیں، صرف پریشان اس بات پر ہیں کہ ہمارے جسم خطروں میں ہیں. نہ عزیز من، آپ کی خودی خطرے میں ہیں، بلکہ لٹ چکی ہے، بلکہ مٹ چکی ہے. اس کو لوٹانے کے لیے کربلا کا راستہ ہے. ہزار جسم آپ کو، لاکھوں جسم دینے پڑیں گے تاکہ یہ ایک شخصیت تمہاری واپس آ جائے. اقبال ہی کے بقول کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اگر کوہ غم و مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا تو کیا غم ہے. یہ غم نہیں ہے، غم یہ ہے کہ تیری شخصیت ٹوٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اگر لاکھ لاکھ جوان و صد ہزار جوان جب تک شہید نہیں ہوتے اس وقت تک کسی ملت کو شخصیت نصیب نہیں ہوتی. آج جتنی باشخصیت قومیں ہیں ان کے قبرستانوں میں جا کر دیکھیں، خون صد ہزار انجم سے یہ عظمت نصیب ہوئی ہے. اگر شک ہے جو ایران کے گلزار شہدا و بہشت زہرا میں دیکھو، وہ خوب رو و کڑیل و خوبصورت و حسین جوان، وہ قدر رانا، وہ خاک کے نیچے جن کی تصویریں انسان دیکھتا ہے جگر پھٹتا ہے، وہ کس طرح یہ صد ہزار انجم خون ہوا ان کا، کیوں خون ہوا ان کا، کس خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. عزیزان، لیکن اگر بے شخصیت ہو جائیں، مر بھی جاؤ گے شخصیت بھی نہیں ہوگی، بلکہ مزید بے شخصیتی آئے گی. خوف و خون خرابہ ایک طرف، خون بہانا ایک طرف، و شخصیت کشی دوسری طرف سے ہے. تحریک بیداری کسی جماعت کے مقابلے میں نہیں ہے. تحریک بیداری نہ الیکشن لڑانے کے لیے نہ الیکشن رکوانے کے لیے ہے، الیکشن ایشو نہیں ہے. چونکہ آپ پیغام پہنچانے والے ہیں تحریک بیداری کا، اور ملت کو بیدار کرنے والے ہیں، انشاءاللہ فاتحین ہیں اس سرزمین کے. عزیزان، آپ کو بہت ساری کنفیوژن اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب عملاً جاتے ہیں. میں نے یہ انتظامیہ جو ہماری کنفیوز انتظامیہ ہیں ان کو بتایا کہ آپ یہ جو عزیزان آئے ہیں انہیں موقع دیں کہ جو اپنے علاقے میں جب یہ پیغام عام کرتے ہیں تو انہیں مشکلات کیا پیش آتی ہیں، کیا سننے کو ملتا ہے، لوگ ان کو کیا جواب دیتے ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ کیا کہتا ہے، مسلمان کیا کہتے ہیں، سیکولر کیا کہتے ہیں، اہل سنت کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں، یہ ان کو بتاؤ، پتہ چلے، تاکہ ان سب کو پتہ چلے کہ ہم جب فیلڈ میں جائیں گے یہ مسائل ہمارے سامنے آئیں گے، اور ان مسائل کا یہ جواب ہے، یہ طریقہ ہے ہمارے پاس. یہ در حقیقت ورکشاپ کا اصلی مقصد ہے، آگاہی ہے. آپ کو بہت سارے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری کنفیوژن، چونکہ پوری ملت کنفیوز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری ملت کے اندر بڑے ہیوی ڈیوٹی ٹرانسفارمر کنفیوژن کے نصب کر دیے گئے ہیں، بہت ہزاروں کے وی کے ٹرانسفارمر کنفیوژن کے، جو ممبروں پر بیٹھ کر اور جو لیکچروں میں اور جو میڈیا میں اور جو اور جگہوں پر بیٹھ کر صرف کنفیوژن ملت کے اندر پھیلا رہے ہیں. جس طرح کچھ فیکٹریاں ہیں جو پروڈکٹ بناتی کم ہیں اور نقصان زیادہ پہنچاتی ہیں. مثلا ایسی قدیم فیکٹریاں کہ فرض کریں شوگر مل ہے, اتنی چینی نہیں بناتی جتنی زہریلی گیس پھیلاتی ہے. اب چینی تو کسی کسی کو ملتی ہے لیکن گیس سب کو ملتی ہے. اسی طرح یہ کنفیوژن کے ڈرم اور یہ کنفیوژن کے ٹرانسفارمر, انہوں نے اتنی کنفیوژن منتقل کی ہے, ڈلیور کی ہے کہ بچے بچے کو کنفیوز کر دیا ہے, ہر بچے کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کر دی. مجھے یہ حالت دیکھ کر وہی امیر المومنین کا زمانہ یاد آتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں تعجب ہے اس ملت کے اوپر کہ میں علی اور میرا راستہ اور میرا طریقہ کار اور مجھے لے کر آ گئے ابو سفیان کے بیٹے کے مقابلے میں, اور بحث کیا شروع ہو گئی ہے کہ علی حق پر ہے یا سمجھ نہیں آتی. لوگ یہی کہتے تھے سمجھ نہیں آتی, یہ بھی کاتب واہی ہیں وہ بھی کاتب واہی ہیں, دونوں ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, دونوں رسول اللہ کے صحابی ہیں, یہ ہاشمی ہیں وہ فلاں ہیں. وہ کنفیوز ملت, واقعا یہ حق ہے؟ یہ کنفیوژن لعنت ہے جو علی و معاویہ کے درمیان کنفیوز ہو جائے, اس سے بڑا لعنت کا شکار کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا. عزیزان من, جو امام خمینی اور صدام کے درمیان کنفیوژن کا شکار ہو جائے کہ امام خمینی حق پر تھے یا صدام حق پر تھا, یہ کیسی کنفیوژن ہے؟ یہ کیسا راستہ ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو ملت کے اندر پھیلا دی گئی ہے؟ لیکن ہیں ایسے ٹرانسفارمر جن کا کام گمراہی پھیلانا, جن کا کام کنفیوژن پھیلانا ہے. عزیزان من, تحریک بیداری کا کام بیداری پھیلانا ہے, آگاہی, نہ الیکشن ایشو نہیں ہے. ایک سوال آپ کو بہت زیادہ کہ الیکشن میں حصہ یہ لیں یا نہ لیں, وہ امام نے اعلان کیا ہے کہ لو یا نہ لو, دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا, نتیجہ ایک ہی ہے. آپ نے الیکشن میں 65 سال حصہ لیا, ہو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس الیکشن میں آپ نے حصہ لیا, نتیجہ آپ کے سامنے. نہ بھی حصہ لیتے تو بھی یہی ہونا تھا. آپ الیکشن میں حصہ لو یا نہ لو, الیکشن ایشو نہیں ہے, موضوع نہیں ہے, یہ ڈائیورژن ہے جو کرا دی گئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نظام الہی کے در پہ نہیں ہیں, ہم امامت و امت کی راہ پر نہیں ہیں, ہم درحقیقت سامریت کے پیچھے ہیں, ہم طاغوتیت کے گلے لگانا چاہتے ہیں, ہم اپنے مفادات کے پیچھے ہیں. یہ نظام طاغوتی نظام ہے, یہ مملکت کے لیے بھی نقصان دہ, قوم کے لیے بھی نقصان دہ, ملک کے لیے نقصان دہ, امت کے لیے نقصان دہ, شیعہ کے لیے نقصان دہ, سنی کے لیے نقصان دہ. کیا انہوں نے وطن فروشی نہیں کی, ملک فروشی نہیں کی, شخصیت فروشی نہیں کی؟ کیا تفرقہ شیعہ سنی میں انہوں نے نہیں پھیلایا؟ کیا یہ کہاں سے ہے یہ دہشت گرد جو سسٹم اتنا گندا ہو چکا ہو؟ ابھی توجہ کریں, میں اشارہ کرتا ہوں کہ بعض اوقات یہ شادیاں ہوتی ہیں اور کچھ ڈاکٹر بھی کنفیوژن پھیلاتے ہیں. شادیاں ہوتی ہیں, ان کو کہہ دیتے ہیں جی یہ ریلیشن شپ کی وجہ سے ہیں, چونکہ کزنز ہو آپ اس وجہ سے یہ, وہ بچے پیدا کرنا ہی بند کر دیتے ہیں کہ ہمارا جو بھی بچہ ہوگا وہ مریض ہوگا. نہ, بچے مریض ہوتے ہیں بہت سارے امور کی وجہ سے. یہ کھانا پینا, عورتیں ہیں, ابھی نئے زمانے کی عورتیں ہیں, یہ فاسٹ فوڈ کے علاوہ کچھ کھاتی ہی نہیں ہیں. وہ فاسٹ فوڈ جو بنتا ہے جن چیزوں سے, ظاہر ہے وہی آپ کے بچے کے اوپر اثر انداز ہوں گے. فاسٹ فوڈ تو حلال چیزوں کا نہیں بنتا, فاسٹ فوڈ سارا باہر سے آتا ہے. یہ چکن پتہ نہیں کہاں کا آتا ہے, چپس کہاں کا تلا ہوا ہوتا ہے, میک ڈونلڈ سے کھا کھا کے آخر میں کہتے ہو ولی اللہ ویسے کرنی پیدا ہو تمہارے پاس. یہ میک ڈونلڈ کی خوراک سے تو ویسے کرنی نہیں پیدا ہوتا, وہ تو کوئی میک ڈینیل پیدا ہوگا وہاں پر. نہ اس کے آزاد ٹھیک ہوں گے, نہ اس کا مغز ٹھیک ہوگا, نہ اس کا اخلاق ٹھیک ہوگا. جب قرآن و اسلام رہنمائی کر رہا ہے تمہاری کہ اس طرح سے تم اس امانت خدا کو بچاؤ, اس کو چھوڑ دیا تم نے, اور ابھی شکوہ کرتے ہو کہ یہ پیدا ہو رہا ہے, وہ پیدا ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. خوب, یہ بعض لوگ ہیں, بعض بڑا خیال رکھتے ہیں کہ جب ہمارا اولاد ہونی ہے, خدا نے اولاد دینی ہے, تو ہم احتیاط کریں, کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمیں بچہ, ہماری اولاد. اور اگر ایسا ہی ہو, ایک خاندان ایسا ہو جو مکمل احتیاط کریں کھانے پینے میں, رہن سہن میں, رسم و رواج میں, آنے جانے میں, اخلاقیات میں, لیکن پھر بھی ان کی اولاد معیوب پیدا ہو رہی ہو, پھر بھی ان کی اولاد معیوب ہی پیدا ہوتی ہو, جو بچے پیدا ہوتے ہو معیوب, اس کا مطلب ہے کہ اس جوڑے کے اندر کوئی خلل ہے, کوئی خرابی ہے. اب انہیں کیا کہا جائے, ان کا چیک اپ ہو, معائنہ ہو. آپ توجہ کریں, اولاد سے, پروڈکٹ سے, تولید سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سرزمین کیسی ہے, یہ نظام کیسا ہے, یہ سسٹم ہر سال کیا پیدا کر کے آپ کو دے رہا ہے. ہر سال ایک نیا دہشت گردی کا لشکر، ہر سال ایک نیا بھیڑیا، ہر سال ایک نیا درندہ، جس سسٹم کے اندر صرف دہشت گردی پیدا ہو رہی ہو، کرپشن پیدا ہو رہی ہو، لوٹ مار پیدا ہو رہی ہو، دھاندلی پیدا ہو رہی ہو، وہ سسٹم کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ان ماں باپ کی طرح ان کو نہیں متوجہ ہونا چاہیے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ناقص پیدا ہوتا ہے اس کا؟ جو حکومت گروپ بناتی ہے وہ دہشت گرد اور یا دہشت گردوں کا سرپرست ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی اس کی فالٹ ہے، کوئی جینیٹک مشکل ہے اس کے اندر، اور ہے مشکل عزیزان. وہ شیطنت، وہ خناسیت جو پہلے سے اس کے اندر ڈال دی گئی ہے، جس نظام کا سرپرست امریکہ ہو وہ نظام کبھی بھی صحیح نتیجے نہیں دے سکتا. وہ نظام جس کی ہر چیز کا مالک امریکہ ہو، یہ شیطان بزرگ، وہ کچھ بھی کبھی بھی خیر کی توقع اس سے نہیں ہو سکتی. اس میں جماعت اسلامی کا فلسفہ کہ صالحین چلے جائیں پارلیمنٹ میں، صالحین کی پارلیمنٹ، خوب صالحین کی پارلیمنٹ بھی اگر چلی جائے تو آپ دیکھیں اس سے نتیجہ کیا نکلے گا. سپریم کورٹ نے باقاعدہ کہا ہے کہ کراچی کے اندر تین جماعتوں کا نام لیا کہ یہ بتاخور ہیں. کراچی کی بڑی مشہور تین جماعتیں، تیسری جماعت اسی اسلامی گروہ کا نام لیا. سپریم کورٹ جیسے اتھارٹی ادارے نے سرکاری طور پر، رسمی طور پر، باقاعدہ طور پر، آفیشیل طور پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کراچی میں بتاخوروں میں سے ایک یہ جماعت بھی ہے. خوب صالحین کیا شروع کر دیا، صالحین کا بتھا، صالحین بھی بتھا کھانا شروع کر دیں. خوب ظاہر صالحین جب اس گندے نظام میں جائیں گے، اگر یہ ہمارے ادھر باہر روڈ کے کنارے گندا نالا جا رہا ہے، صالحین کو اٹھا کے اس نالے میں پھینک دو، نالا صاف ہو جائے گا؟ صالحین گندے ہو جائیں گے، صالحین اولاد آلودہ ہو جائیں گے. یہ مغالطے چھوٹے چھوٹے جو بچوں کو بھی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جب بے شعوری قوم کے اوپر طاری ہو جائے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. بہت سارے مغالطات ہیں جو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے عزیزان. اصل مدعا کو سمجھیں. تحریک بیداری، تحریک بیداری تنظیم نہیں، حزب نہیں، جماعت نہیں، گروہ نہیں. تحریک بیداری ایک حرکت ہے، ایک فکری حرکت، جمود توڑنے کا نام، احساس بڑھانے کا نام، شعور عام کرنے کا نام، سطح شعور بلند کرنے کا نام، دینی شعور، اجتماعی شعور، انسانی شعور، الہی شعور، قرآنی شعور، ملی شعور، قومی شعور، ملت کے اندر بیدار کرنا تاکہ کوئی سامری و آزری اس سے استفادہ نہ کر سکے. بیداری کا کام چند چیزیں، یعنی لوگوں کے شعور کو اتنا بلند کرنا کہ ہر فرد و ہر جوان خود سے یہ تشخیص دینا شروع کر دے بغیر اس کے توقع کے. ابھی پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کو چاند نظر نہیں آتا. چاند کے لیے بھی فون کرتے ہیں بیرونی ملک، ہمارے ملک میں چاند نظر آیا یا نہیں آیا؟ اور آئندہ انقریب مجھے نظر آ رہا ہے کہ سورج بھی نظر نہیں آئے گا. جب سورج نکلے گا تو سارے فون کریں گے بیرونی ملک کہ جی رہنمائی فرمائیں کہ ہم آپ سے مربوط ہیں اور آپ کے نزدیک پاکستان میں سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے. اور ادھر سے فتاوا آئیں گے کہ کسی کا نکلا ہے اور کسی کا نہیں نکلا ہے. اور اس طرح قوم اپنے مسائل، چونکہ انقریب آپ کے اوپر سورج اوجل ہونے والا ہے. چاند تو ہو چکا کنفیوز، ابھی رمضان آئے گا دیکھ لینا چاند کے کیا مسئلہ بنتا ہے. خوب انقریب سورج کا بھی مسئلہ بننے والا ہے. کنفیوز قوم ایسے ہی ہے جس کو دن کے اندر بھی سورج نظر نہ آئے اور اس پر الجھا دیا جائے، وہ اسی طرح سے. شعور کس چیز کا نام ہے؟ شعور یہ ہے عزیز مان، تجھے سورج نظر آئے. شعور یہ ہے کہ تجھے چاند نظر آئے. سورج یہ ہے کہ تجھے چراغ کی روشنی میں راستہ بھی نظر آ جائے. اگر سورج نہ ہو، ظلمت کے اندر بھی تو اپنا راستہ تلاش کر لے، اس کو شعور کہتے ہیں. شعور عام کرنا، جیسے کل عرض کیا تھا کہ احساس زیاں پیدا کرنا، اور اشارہ کیا احساس زیاں، اصل زیاں کیا ہوا ہے، اصل نقصان. اپنے ماحول اور اپنے حالات کو سمجھنا، اپنے حالات کے تقاضوں کو سمجھنا، جس مملکت و دنیا میں رہ رہے ہیں اس کے اندر ہونے والے مختلف امور و حادثات کو سمجھنا، دشمنوں کو سمجھنا، اپنے دشمنوں کی حربوں کو سمجھنا. کہ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، یہ آپ کو خود سننی و سمجھنی ہے اور دوسروں تک پہنچانی ہے. اسی گزشتہ محرم میں دشمن شناسی ایک پورے عشرے کا موضوع تھا جس میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھنی ہے. ہر فرد تحریک بیداری کا اس وقت بیدار ہوگا جب وہ خود یہ سلیبس اور خود یہ نصاب طے کرے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے صرف کیسٹی اٹھا کے عوام تک پہنچائیں تو عوام میں بیداری آ جائے گی، نہ عزیزان ایمان، وہ خود آپ کی بیداری، آپ کے شعور کا درجہ دیکھیں گے. اگر آپ باشعور ہوئے تو آپ کی بات سنیں گے، اگر آپ کو انہوں نے بے شعور پایا تو کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. پہلے آپ خود، بہت سارے عناوین ہیں جو آپ کے سننا آپ کے لیے ضروری ہے اور ان کو پڑھنا ضروری ہے، اور پھر اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچانا ضروری ہے. وہی عمل زینبی جو امام خمینی فرماتے تھے کہ شہداء عمل حسینی کر گئے اور ہمیں عمل زینبی کرنا ہے. دشمن اور دشمن کے حربے، نجات کے راستے، ان کی علامتیں، مشکلات و آفات، کہ اس وقت گناہ گناہ آفات موجود ہیں، ان آفات کی طرف توجہ رہے. آپ کو میں نے اشارہ کیا کہ بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایک کنفیوژن عمومی جو خود ہمارے اندر بھی ہے، باہر دوسروں کے اندر بھی موجود ہے، اس کو دور کرنا ہے. سب سے پہلے کنفیوژن کا حق نہیں بنتا کہ علی اکبر ہے یا معاویہ، یہ بہت ہی قابل مذمت کنفیوژن ہے، اس کی کوئی ثواب، کوئی فضیلت اور کوئی شاباش نہیں ہے. ہر کنفیوز آدمی شرمندہ ہو کہ میں کیوں کنفیوز ہوں، کیوں میرے لیے راستہ واضح نہیں ہے. عصر امام خمینی میں، زمانہ امام خمینی میں رہ کر کنفیوز ہونا، اور اب بھی، آج بھی اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ راستہ کیا ہے تو پھر کب کون متوجہ ہوگا؟ پھر کس سے ہم تمنا کریں، کس سے آرزو کریں؟ پھر کون سی نسل آئے گی جس کو ہم بیدار نسل کا نام دیں گے؟ جب عصر خمینی میں کنفیوز لوگ ہوں گے پھر کب بیدار ہوں گے؟ عزیزان، عکس العمل ہے آپ کے مقابلے میں، منفی مثبت رویے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. خوب، ان میں سے ایک ایک کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے رہنمائی، ورکشاپ، اسی لیے ہے کہ یہ رائے حل ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ ہم کسی جگہ جاتے ہیں، وہاں کا مقامی ماحول کچھ اور ہے، وہاں گروہ کوئی اور ہے، اس نے کنفیوژن کچھ اور پھیلا رکھی ہے، آپ کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ بہتانوں اور تہمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سب کام ایک فعال انسان، ایک بیدار کرنے والے کے لیے قرآن مجید نے جو صفات بتائی ہیں وہ آپ کے اندر ہونا ضروری ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ بیداری کا پیغام دینے والی قوم، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بیکار لوگوں کو، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے یہ قرآنی قانون کے تحت ہو رہا ہے. یا ایو الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگ تم نے میدان دین چھوڑ دیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، کہ تم نے اگر نہ کیا یہ کام، اسلام کا نام نہ لیا، نہ کام کیا، تو خدا تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ نئی نسل لے آئے گا. اور پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ، کہ ایک ایسی قوم خدا لا رہا ہے جن کا خدا سے عاشقانہ رابطہ ہے، جو اہل جد و جہاد ہیں، جن کے عمل میں تسلسل ہے. اور سب سے بڑا نقطہ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ وہ ملامتوں سے نہیں ڈرتے، ملامتیں کرنے والوں کی ملامتوں سے نہیں ڈرتے. خدا نے ملامتیں کرنے والے خود پیدا کیے ہیں تاکہ بیداری پھیلانے والوں کا امتحان لیا جائے، ان کی استقامت جانچی جائے، پرکھی جائے. اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، شیطان کو پہلے بنایا، اور ان سے پہلے شیطان زمین پہ بھیجا، اور شیطان کو کھلی چھٹی دی، شیطان کو طاقت دی، قوت دی خدا نے کہ جا تو انبیاء کی راہ میں روڑے اٹکا، انبیاء کے پیروکاروں کو گمراہ کر. خوب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام الہی کے خلاف ہو رہا ہے؟ نہ، عین نظام الہی یہ ہے کہ جس قوم کے اندر بیداری پیدا کرنے والے پیدا ہوں گے وہاں گمراہی پیدا کرنے والے موجود ہوں گے، ملامتگر پیدا ہوں گے، منافقت ہوگی، ہر کام ہوگا، لیکن ان ساری مشکلات سے آپ نے عبور کرنا ہے، نہ الجھنا ہے. ان رکاوٹوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، بعضوں کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے. لاپرواہ ہو کر، بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر، عاشقانہ راستہ بے خوفی اور بے خطری کا راستہ ہے. اقبال ہی کے بقول، کہ اقبال یہی مکتب تبلیغ کرنے والی ہستی تھے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں وے تماشا لبے بام. ابھی بعض استخارے کر رہے ہیں کہ ہم اس بیداری میں شامل ہوں یا نہ ہوں، وہ لب بام کھڑے ہو کر تماشا کر رہے ہیں کہ اس میں تو نقصان ہو جائے گا، اس میں تو فائلیں بن جائیں گی، اس میں تو نظروں میں آ جائیں گے، اس میں تو رابطے ختم ہو جائیں گے، اس میں تو یوں ہو جائے گا، اس میں تو جاب چھوٹ جائے گی. یہ ابھی استخارے کے حالت میں ہے، تردید میں ہے، لیکن عشق بے خطر کود پڑا ہے، کیونکہ یہ راستہ ہی عشق کا ہے. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، یہ راہ عشق ہے. مارکہ وجود میں بدرو ہنین بھی ہے عشق. عزیزان، یہ راہ ہی عاشقانہ راستہ ہے جس کو خداوند نے فرمایا کہ یحبونہم ویحبونہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی محبت کا راستہ. نہ کہ راشن کا رابطہ. اللہ سے راشن کا رابطہ ہے سب کا, اللہ راشن کا مالک ہے, اور ہمیں اللہ نہیں راشن چاہیے اللہ سے, اور یہ راشن جس کے پاس ہو ہمیں وہی چاہیے. یہ راشن داتا صاحب سے ملتا ہے وہاں چلے جائیں گے, یہ راشن اگر کربلا میں ملتا ہے وہاں چلے جائیں گے, فرق نہیں پڑتا ہمیں. راشن کا پجاری و طلبکار ہر در پر ہے, لیکن جو عاشقانہ راستہ رکھتا ہے وہ یقیناً کربلا ہی جاتا ہے, وہ کربلا کے اندر رہتا ہے, کربلا کا پیروکار ہوتا ہے. عزیزان, وقت گزر گیا ہے, اذان کا وقت ہو گیا ہے. کچھ اور بھی اس طرح کے مسائل تھے جو عموماً الجھانے کے لیے, آپ کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے رب المعظم نے بیان فرمایا کہ کبھی بھی دشمن کے میدان میں نہ جا کے لڑا کرو, کھیلا کرو. کبھی بھی حماقت ہے و بے وقوفی یہ محض ہے کہ دشمن جو میدان, کبھی ہوتا ہے نا آپس میں ٹھن جاتی ہے دو آدمیوں کی, کسی دفتر میں, کسی مسجد میں, کسی اور جگہ پر آپس میں لڑ پڑتے ہیں, اور ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ تو باہر آ, ادھر آ, تجھے میں دکھاتا ہوں. یہ بھی جوش میں کہتا ہے ٹھیک ہے آتا ہوں, جا کدھر جانا ہے. اب یہ اس کو لے کے اس گلی میں چلا جاتا ہے جہاں اس کے ساتھی موجود ہیں, اس کی ٹیم موجود ہے, اس کا محلہ موجود ہے, اور پھر وہاں جا کر اس کی وہ درگت بناتا ہے جو عبرت ہے دوسروں کے لیے. یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. جب بھی کوئی کہے ادھر آ یہاں لڑتے ہیں, آپ کو کہ نہیں ادھر نہیں لڑنا, تو ادھر آ, جہاں میری تیاری ہے تو وہاں آ, جہاں تیری تیاری ہے وہاں میں نے. یہ شکست ہے. جب بھی آپ مثلا ایسے موضوع کھول دیے جاتے ہیں آپ کے سامنے جو ہمارا موضوع نہیں ہے, خصوصاً فیس بک پر. فیس بک بنائی ہی اسی لیے گئی ہے الجھانے کے لیے, پڑھنے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنے ارب سیکرٹس پاکستان کے امریکہ نے چرائے ہیں. یہ خبر آئی ہے نا چند روز پہلے, کہاں سے چرائے ہیں اس نے, آپ کے ای میل سے, آپ کے موبائل سے, اور آپ کے فیس بک سے چرائے ہیں اس نے. قومی آلات, ملکی آلات, مذہبی آلات, انہیں آسان ہے. مثلا اس وقت شیعہ کیا ہیں, کافی ہے فیس بک پہ جا کے دیکھ لو شیعہ کیا ہیں. فیس بک پہ آپ کے سامنے نئے نئے ایشو چھوڑتے ہیں, آپ بھی اس میں لگ جاتے ہیں, اس کے لیے دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. نہ عزیزان, یہ دشمن کا میدان ہے. ایسے لوگ معمور ہیں, باقاعدہ پیڈ لوگ موجود ہیں جنہیں تنخواہیں صرف اس لیے دی جاتی ہیں کہ وہ آ کے کنفیوژن ایجاد کریں. اور مثلا ولایت سے موضوع ہٹا کر الیکشن کی طرف موڑنا, تاغوت سے موضوع ہٹا کر حریف کی طرف, اپنی داخلی گروہ کی طرف رخ موڑنا, اپنی کسی پارٹی کے, یہ وہ موضوع نہیں ہے جس میں ہمیں الجھنا ہے. کبھی بھی دشمن کے کھولے ہوئے موضوع میں دلچسپی نہ لو, کبھی بھی دشمن کے کھولے ہوئے میدان میں مت جاؤ, کبھی بھی دشمن نے جو راستہ کھولا ہے اس کے اندر مت کودو. اتنی بصیرت ہو تمہارے اندر, آپ گئے ہو اپنا موضوع بیان کرنے کے لیے, مثلا فرض کر لیں کہ آپ گئے ہیں اعلان کرنے کے لیے جی فلاں جگہ پر بلڈ کی ضرورت ہے, وہاں پر آپ دیں. یہاں پر آئے, ماحول بدلا ہوا تھا, کسی نے آپ کو کہا بلڈ چھوڑو چندے کی اپیل کرو لوگوں کو, آپ بھی جذبات میں آ کے چندہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. آئے تھے خون کا عطیہ مانگنے اور آ کر آپ نے روپے کا عطیہ مانگنا شروع کر دیا. اب نہ کرو یہ کام. جو راہ ہے مثلا کوئی چیز آپ کو موضوع ولایت سے نہ ہٹائے, موضوع امامت سے نہ ہٹائے, طاغوتیت کی مذمت کے موضوع سے آپ کو دور نہ کرے, رائے امام خمینی سے آپ کو دور نہ کرے, امام خمینی کے راستے سے ہٹانے کے لیے ہزار نام آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ امام خمینی سے چھوڑ کر دوسری چکروں میں الجھ جاؤ. خوب کھولیں, بہت کچھ کریں. مثلا علی سے ہٹانے کے لیے فیکٹریاں بنائی گئیں. آپ کو پتہ ہے بنوؤں میں یعنی 9000 خطیب پیدا کیے ڈائیورژن کے لیے, تاکہ امت کی توجہ امام اور امامت سے ہٹا کر دیگر موضوعات کی طرف لگائے. اور یہ 9000 یہ جو تھے خطیب اور ممبر, انہوں نے بڑی کامیابی سے یہ کام کیا. بالکل آئمہ موجود تھے لیکن امت کی کوئی توجہ نہیں تھی آئمہ کی طرف, ذرا برابر توجہ امامت کی طرف نہیں تھی. امام صادق موجود ہیں, وہ شیعہ بنو عباس کے ساتھ ہیں. شیعوں نے لشکر بنایا بہت بڑا جنہوں نے بنو امیہ کو شکست دے دی, شیعوں نے امام صادق کے زمانے میں, اور حکومت جا کر بنو عباس کو دے دی. امام صادق بیٹھے رہے, ایک انقلابی شاگرد نے امام سے کہا کہ آپ کیوں قیام نہیں کرتے. امام نے کہا کہ اگر اس ریوڑ جتنے ساتھی ہوتے تو میں بھی قیام کرتا. کہا یہ سارے آپ کے ساتھی نہیں ہیں, یہ 4000 شاگرد, اتنے بڑے بڑے فقی, اتنے بڑے بڑے راوی, جابر ابن حیان جیسے سائنسدان, ابو حنیفہ جیسے شاگرد, فلاں فلاں, اب یہ اتنی چوٹی کے, ہر آدمی چوٹی کا ہے اپنی اپنی فیلڈ کا, امام نے فرمایا اس ریوڑ جتنے شیعہ ہوتے میں بھی قیام کرتا، اپنا حق لے لیتا۔ تو یہ ابو مسلم کے ساتھ جو ہیں یہ کون ہیں؟ امام نے فرمایا یہ میرے شیعہ نہیں ہیں، یہ مجھے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ میرا بینر استعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں بنو عباس کے وفادار ہیں اور انہوں نے بنو عباس کو اقتدار تک پہنچایا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی آسانی سے امامت سے دور کر دیا گیا لوگوں کو، اور آج بہت سارے موضوعات آپ کے سامنے کھول دیے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے ہمارے اصلی موضوع۔ عزیزان، موضوع اصلی نظام الہی، امامت، امت اور امت سازی، اور اس ملت کی نجات، اس مملکت کی نجات الہی طریقے سے، اور وہ بھی بیداری کے طریقے سے۔ آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بہت سارے لنک کھولے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو، اور ہیں بعض ہمارے دوستان بھی ہیں، سوال جب پوچھتے ہیں جی ابھی یہ پوچھ رہے ہیں، ابھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کنفیوژن ہے وہ آپ نے دور کرنی ہے، جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا رائے حل پیش کرنا ہے آپ نے، یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت سارے میٹر سننا پڑے گا۔ ظاہر ہے ورک شاپ میں صرف جنرل اصولوں کی رہنمائی ہوتی ہے، باقی کام آپ کو خود ٹائم دے کے فرد کو بہت سارے ٹاپک آپ نے سننے ہیں، جس طرح دشمن شناسی ہے، جس طرح امامت و امت کا نظریہ ہے، جس طرح امام خمینی کا راستہ اور اس کے بہت سارے تقاضے ہیں، یہ سارا آپ کو ایک سلیبس کے طور پر پڑھنا ہے۔ اور بہت سارے موضوعات اور بھی ہیں جو ضروری تھے، اب بعد از ظہر کی فرصت ہمارے پاس ہے، اس میں جو توفیق ہوئی انشاءاللہ باقی ماندہ مطلب وہاں بیان کریں گے۔ اذان کا وقت ہے، جلدی اذان کہیں اور نماز کی تیاری کریں، فوراً وضو کر کے نماز کی